رضي الله عنه فضل الناس عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأمر إلى شياطين الجن، شياطين الجن والإنس والبر من عمر رضي الله عنه. قال اتخرج عنه قال الترمذي رحمه الله، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فسمعنا سو ہم نے سنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عائشہ نے بھی، ہم نے سنا، کیا سنا؟ لغتن، لغت کے معنی آتے ہیں ایسی آواز جو سمجھ میں نہ آتی ہو، اس کو کہتے ہیں لغت، اور بچوں کی آواز سنی، وصوت صبیان، اور بچوں کی آواز سنی، یعنی سنائی دیا کہ بھئی کچھ بچے ہیں اور جو ہے کچھ آواز ہو رہی ہے، ایسا سنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حضور کیوں کھڑے ہو گئے؟ جاننے کے لیے کہ کیا شور ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فَإِذَا حَبْشِيَّةٌ، تو اچانک دیکھا کہ ایک حبشی عورت ہے، تَزْفِينُ، وہ اچھل کود کر رہی ہے، اچھل کود کر رہی ہے، تَزْفِينُ یعنی ناچ کود رہی ہے، اور بچے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بچے منظر دیکھنے کے لیے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ایسا بہت ہوتا تھا، آپ تو ترقی یافتہ دور میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، ورنہ پہلے ہمارے بچپن میں محلوں میں ہفتے میں مہینے میں آتے تھے مداری لوگ، ڈگ ڈگی بچانے والے، وہ کچھ کرتب کر کے دکھاوے اور بچے سب جمع ہو جاوے اور وہ کرتب دکھا کر کے پانچ پانچ پیسے فیس اپنی وصول کرے آخر کے اندر، اس طرح آتے تھے. تو ایک حبشیہ عورت تھی اور وہ کود رہی تھی اور بچے ارد گرد بیٹھ کر منظر دیکھ رہے تھے. تو دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تعالی، آؤ ادھر. حضور نے خود حضرت عائشہ کو بلایا، فنظوری، یہ منظر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ عورت کود رہی ہے اور اس کے سامنے بچے گرد گرد بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. آ جاؤ عائشہ. فجئتو، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں پہنچ گئی، پہنچ کر کے فوضعت لحیی، میں نے اپنی تھوڑی رکھ دی، لحیی میں نے اپنی تھوڑی رکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر، میں نے اپنی تھوڑی رکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر، یعنی حضرت عائشہ حضور کے پیچھے کھڑی رہ گئی، حضور کی آڑ میں، حضور کی اوٹ میں حضرت عائشہ کھڑی رہ گئی تاکہ حضور کے جسد اطہر کو پردہ بنا لے رہے، اور کندھے کے اوپر اپنی تھوڑی رکھ دی اور حضرت عائشہ آڑ میں سے وہ جو کھیل ہو رہا تھا وہ کھیل دیکھنے لگی. فقال علی، کھیل دیکھنے میں کچھ وقت گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اما شبعتی، پیٹ بھرا گیا عائشہ، यानी खेल देख लिया बराबर, दिल भरा गया, फिर थोड़ी देर के बाद अमा शबी दी, आयशा खेल देखते देखते धरा गई, इस तरीके से। तो हुजूर थोड़ी थोड़ी देर में हजरत आयशा को पूछ रहे हैं, क्या आयशा दिल भर गया, तबीयत भरा गई, देख लिया खेल बराबर। हजरत आयशा का मामला किया, फजाल तो अकुलूला, मैं बराबर कहती जा रही थी कि हुजूर मेरा दिल भरा नहीं है, मैं बराबर मेरा दिल भरा नहीं है। अब आयशा रदी अल्लाह ताला ने क्या फरमाती, लअंजुर मंजिलती इन बहु, मैं देखना चाहती थी कि मेरा क्या मकाम है हुजूर की नजर में। यानी हजरत आयशा को हुजूर सवाल फरमा रहे, आयशा धरा गई मंजर देखते देखते, जी भरा गया मंजर देखते देखते, और हजरत आयशा जानबूझ के ना कह रही है कि नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। अब हजरत आयशा क्या राज कह रही है कि उस तमाशे को देखना ये मेरा मकसूद नहीं था, मैं कोई तमाशा देखना नहीं चाहती थी, तमाशा देखना कोई मेरा मकसूद नहीं था, मेरा मकसूद क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। अरे मेरा क्या मकाम है हुजूर के कल्बे अतहर में, मेरा क्या मर्तबा है हुजूर के दिल मुबारक में, मेरी कितनी मोहब्बत है आपको, और हुजूर मेरी कितनी खुशी पूरी करते हैं। असल तो मैं ये नापना चाहती थी कि मैं चलो ना कहती रहूं ना कहती रहूं ना कहती रहूं, और हुजूर मुझे कितनी देर दिखाते हैं मंजर इस तरह खड़े रह करके अपने पीछे। आज मर्तबा आदमी है ना उगता जाता है, गे तारे जो जो तो चाहे लो घर में। तो ये नापना चाहती थी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ना कि हुजूर के दिल में मेरी खुशी और चाहत पूरी करने का कितना जो है दाइया है, और हुजूर मुझसे कितनी मोहब्बत फरमा रहे, इसीलिए हुजूर पूछने में नाच कहूं, वरना ये कि तमाशा देखना मेरा मकसूद नहीं था, ये हो गया। अब इस रिवायत के बारे में बुखारी मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत ऐसी आई है इसके करीब करीब कि ईद का दिन था और कुछ हबशी लोग मस्जिद नबवी में आकर नेजे के करतब दिखाने लगे। यहां हबशिया का तस्केरा है, बुखारी मुस्लिम में हबशी लोगों का तस्केरा है, और नेजे उसके करतब वो दिखाने लगे। और इसी तरह का मंजर उसमें भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे, हजरत आयशा आपकी ओट में पीछे खड़ी रही, और हुजूर के कंधे मुबारक के ऊपर अपनी ठोड़ी रख करके हजरत आयशा देख रही है। वहां भी इसी तरह के अल्फाज हैं। इस्तला उमर, इतने में हजरत उमर आ गए, फरफद्दन्ना सुअन्हा, सब लोग इधर उधर भाग गए, सब लोग इधर उधर भाग गए। यानी ये मंजर देख करके जो लोग वहां पर थे वो सब इधर उधर जो है भाग गए, ने वो हबशिया भी बिचारी खेल बंद कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं देख रहा हूं इंसानों में के शैतानों को और जिन्नातों में के शैतानों को कि वो उमर को देख करके सब भाग गए। कि ये जितने भी थे खेल कर रहे थे सब शैतान, और उमर को देखकर सब भागे, जिन्नी शैतान भी और इंसी शैतान भी। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, तो शैतान इंसानों में से भी होते हैं, कुरान में भी है हदीस में भी है, सब हजरत उमर को देख के भाग गए। قالت فرجعت. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی ہٹ گئی پھر, جب کھیل والے ہی نہیں رہے تو میں بھی وہاں نہیں رہی, میں بھی ہٹ کے گھر کے اندر آ گئی. بخاری کی اس روایت کے اندر ہے کہ جو حضرت عمر آ گئے اور وہ حبشی جو نیزے کے کرتب دکھا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پتھر بھی اٹھائے پھینکنے کے واسطے کے دیو ان کو کہ یہ کیا تم لوگ تماشا کر رہے ہو یہاں پر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو ان کو, کرنے دو. گویا کہ عید کا دن تھا اور اس طرح کی تھوڑی بہت تفریح شرعی حد میں رہ کر کے یہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی برائی کی چیز نہیں ہے. اور اس کی ایک توجہ وہی کریں گے جو پیچھے روایت میں کی گئی تھی کہ جب تک ان لوگوں کی تفریح اور ان کا کھیل دکھانا شرعی حد میں تھا وہاں تک چلتا رہا, جب یہ لوگ حد مباح سے حد کراہت میں داخل ہوئے عین اس وقت حضرت عمر کی تشریف آوری ہو گئی, اسی لیے یہ لوگ جو ہے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. تو گویا پہلے حد جواز میں تھا, حد اباحت میں تھا, اب معاملہ ہو گیا حد کراہت کے اندر. اسی لیے حضور نے یہ جملہ فرمایا کہ شیطان الانس شیطان الجن سب عمر کو دیکھ کے ناٹ گئے, ادھر ادھر بھاگ گئے. ایک اور بات سمجھو, یہ کرتب ہو رہا تھا نیزے وغیرہ کا, اور نیزہ وغیرہ کا کرتب چونکہ جنگ کے اندر کار آمد ہوتا ہے, اسی لیے اس طرح کی مشاقی یعنی پریکٹس کہ وہ لوگ جو نیزے کا کرتب دکھا کر کے نیزے چلانے کی مشاقی کر رہے تھے, پریکٹس کر رہے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھی اور حضرت عائشہ کو بھی دکھائی. چونکہ وہ جنگ میں کار آمد ایک مشاقی تھی, پریکٹس ہو رہی تھی, اسی لیے آپ نے دیکھا اور حضرت عائشہ کو بھی دکھایا. اب رہا یہ کہ جب وہ حد مبا سے حد لہو میں داخل ہو گیا, اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور شیطان کو اپنا داؤ آگے چلانے کا موقع نہیں ملا. یعنی اب مزید یہ سلسلہ آگے بڑھتا, مزید لہو لعب ہوتا تو یہ چیز جو ہے شرعاً ممنوع ہو جاتی. بس اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے, اسی لیے بات آگے نہیں بڑھ سکی. اور حضور نے جو فرمایا کہ انی لانظر الی الشیاطین یا الی شیاطین الانس, تو وہ اس اعتبار سے کہ یہ بچے لہو لعب کے اندر اتنے آگے بڑھ رہے تھے کہ اب وہ مباح کی حد سے نکل کر کے لہو لعب کی حد میں داخل ہو رہا تھا اور وہ چیز شرعاً پسندیدہ نہیں ہے, اسی لیے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اگرچہ اس کے اندر کچھ نامناسب بات تھی, برائی کے مشابہ بات تھی, لیکن اس کے اندر اچھائی کا بھی پہلو تھا اور اچھائی کا بھی ایک پہلو تھا, اسی لیے اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہہ سکتے. اور وہ بات بھی یہاں آئے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت جمال کا مظہر ہونا اور حضرت عمر کا صفت جلال کا مظہر ہونا, یہ توجہ بھی اس کے اندر جو ہے ہو سکتی ہے, اس کے اندر آ جاتی ہے وہ توجہ بھی. البتہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, اجنبیوں کو دیکھنا, وہ جو حبشیوں والے کھیل والی روایت ہے تو اس میں یہ آئے گا اجنبیوں کو دیکھنا. تو چونکہ ہماری شریعت کے اندر پردے کا تعلق دونوں جانب سے ہے, جس طرح مرد پرائی عورت کو نہ دیکھے, عورتیں پرائے مرد کو نہ دیکھے, جانبین سے یہ مسئلہ آتا ہے. इसलिए ये सवाल पैदा होता है। तो इसका एक हल ये किया जाएगा कि वहां बच्चे भी मौजूद थे, गोया कि हजरत आयशा उन बच्चों को देख रही हो। दूसरा हल ये कहा जाएगा हजरत आयशा कम उम्र बच्ची थी और जो है अभी उनके मुतालिक वो जमी अहकाम जो एक कामिल बुलूक को पहुंचे हुए को होते हैं अभी इस कदर अहकाम की हद पर नहीं थी। एक तीसरी बात जो बहुत अच्छी बात है कि देखो अजनबी मर्द को देखना ममनू कब, औरत के लिए अजनबी मर्द को देखना ममनू कब, जबकि शहवत का अंदेशा हो, फितने का अंदेशा हो। और यहां जाहिर बात है कि माँ आयशा जैसी अफीफा वो भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हो गए, इसीलिए शहवत और फितने का तो कोई खतरा है ही नहीं। और सामने जो है कोई ऐसी लाइब की बात नहीं थी, वो जंगी मश्क हो रही थी, इसीलिए चूंकि यहां कोई शहवत का अंदेशा नहीं है, किसी तरह का जो है फितने का अंदेशा नहीं है, इसीलिए ऐसे मौके के ऊपर पराए मर्द को अगर देख लिया तो उसमें कोई कबाहत नहीं। ये ममनू चीज कब आएगी? जबकि कोई फितने का अंदेशा हो, शहवत का अंदेशा हो और वहां पर कोई नई बुरी चीज वजूद में आने का अंदेशा हो। और इसलिए उम्मत की तालीम के लिए जब ऐसा ही एक मर्तबा दूसरा मौका आया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जैसे नाबीना सहाबी हुजूर के घर पर तशरीफ लाए तो आपकी अजवाज मुतहरात वहीं बैठी रही, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम पर्दा क्यों नहीं कर दी? तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो नाबीना है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम थोड़ी नाबीना हो, ये नाबीना है। तो ये उम्मत की तालीम थी कि उम्मत दोनों पहलू को अच्छी तरह समझ लेवे कि अगर शहवत का अंदेशा न हो, यकीन हो फितने से हिफाजत का, तो इस रिवायत पर अमल कर सकते हैं। और जहां मामूली सा भी खदशा हो तो वहां वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वाली रिवायत पर अमल करना चाहिए। जी
عن انس بن عمر رضي الله عنه ان عمر قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر ولو امرتهن يحتجبن فنزلت ايه الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيره فقلت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت كذلك
ये रिवायत हजरत अनस और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुम से है। फरमाते हैं हजरत कि हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुम एक मर्तबा इरशाद फरमाया वाफ़क़्तु रब्बी फी सलासिन, मैंने मेरे रब की मुआफ़क़त की तीन बातों में। क्या मतलब इसको समझो, जो बात जो शरई हुक्म अल्लाह ताला के यहाँ गैब से मुकर्रर था कि भाई कल उठकर के ये हुक्म नाफिज होना है, कल उठकर के ये शरीय हुक्म आना है, तो जो हुक्म शरई जो बात अल्लाह ताला के यहाँ गैब के अंदर मुकर्रर था कि आइंदा चलकर के ये मसला नाजिल करना है और उसी हुक्म में अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हाल है, तो उसके जाहिर होने से पहले हजरत उमर के दिल के ऊपर वो चीज जाहिर हुई। ये है वाफ़क़्तु का मतलब, इसलिए कि उस वक्त शरीयत एक साथ थोड़ी आ गई, 22.5 साल में आई थोड़ी थोड़ी करके, तो आइंदा चल के जो मसला अल्लाह ताला नाजिल फरमाना चाहते हैं, शरीयत का जो कानून अल्लाह ताला दुनिया में भेजना चाहते हैं, اور خدا کے یہاں غیبی نظام میں یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شرعی حکم نازل کریں گے، یہ مسئلہ شرعی بھیجیں گے دنیا والوں کے لیے، تو جو چیز اللہ کی مرضی کی اللہ کے یہاں فیصلے کی وہ چیز دنیا میں آوے، اس سے پہلے حضرت عمر کے دل میں اللہ القا فرما دیتے ہیں. یہ ہے وافقت کا مطلب. دوسری بات سمجھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جملہ بڑا ادب سے استعمال کیا، میں نے رب کی مرضی کے مطابق بات کی، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے میرے رب کی مرضی کے مطابق بات کی، یا یوں ترجمہ کرو، میری رائے رب کی رائے سے موافق ہوئی. کتنا باادب جملہ ہے اس روایت میں. اب یہ روایت میں تین کی قید ہے، لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے، مطلب کہ تین کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر میں آئی وہی بات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی، اور اس دن اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی تھی، اور بعض حضرات نے فی ثلاث کی توجیہ یہ کی کہ جس وقت حضور بیان فرما رہے نے اس وقت، جس وقت حضور بیان فرما حضرت عمر بیان کر رہے ہیں اس وقت کی بات، ایک وقت میں یہ تین بات انہوں نے ذکر کی، اور اس کے علاوہ دوسرے مواقع کی دوسری باتیں اپنی جگہ کے اوپر. فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى، اگر ہم مقام ابراہیم پر نماز کی جگہ بنا لیوے تو کیسا رہے گا، یعنی جہاں مقام ابراہیم والا پتھر ہے اس پتھر کے اوپر ہم نماز کی جگہ بناوے تو کیسا رہے گا. تو کہ بس اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى، یہ آیت نازل ہو گئی، حکم آ گیا. اب دیکھو طواف کے بعد جو دو رکعت نماز ادا کرنی ہے وہ عین مقام ابراہیم کے اوپر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو موقع ملے، بھیڑ بھاڑ نہ ہوئے اور وہ مقام ابراہیم کے قریب آ کر کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لے بہت اچھی بات، اس طرح کھڑا رہے کہ کعبہ سامنے ہو اور مقام ابراہیم بھی وہاں آ جاوے، یہ بہترین طریقہ ہے. اصل نیت میرا رخ کعبہ کی طرف اور مقام ابراہیم بھی قریب ہے سامنے ہی ہے، اور اگر جو ہے وہاں موقع نہ میسر ہو تو پھر پورے حرم کے اندر کہیں بھی پڑے گا تو چل جائے گا، مقام ابراہیم سے تھوڑا پیچھے دور پڑے گا بھی تو بھی کام چل جائے گا. وَقُلْتُ یا رسول اللہ، دوسری بات میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یدخل علی نسائک البر والفاجر، آپ کی پاک بیویوں کے پاس نیک اور بدبخت لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کی پاک بیویوں کے پاس. فلو امرتہن یحتجبن، اگر آپ ان کو حکم دے دیوے کہ وہ پردہ کر لیوے تو کتنا اچھا رہے گا، یعنی آپ ان کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کر لیوے کتنا اچھا رہے گا. بس فوراً یہ آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، ارے وہ آیت نازل ہوئی کون سی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت نازل ہوئی اس موقع کے اوپر. اس کے بعد وہ نفقے والا مسئلہ آ گیا، واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت زینب والا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جمع ہو گئی فی الغیرتی، غیرت والے مسئلے کے اندر. اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سونے کے لیے ہر ہر زوجہ کے یہاں باری مقرر فرمائی تھی، جس روز جس زوجہ کی باری ہو آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے آرام فرمانے کے لیے. لیکن عصر کے بعد معمول یہ تھا کہ تمام ازواج کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کی خیر خبر پوچھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. سب کی خبر گیری, سب کے گھروں کا ایک چکر لگا دیتے تھے. اب اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہیں سے شہد ہدیے میں آیا ہوگا, تو حضرت زینب وہ شہد کو پانی میں ملا کر شہد کا شربت بنا کر حضور کو پیش کرتی تھی. اور اس زمانے کے اندر میٹھا شہد کا ہوتا تھا, اس لیے کہ شکر گڑ تو ایجاد نہیں ہوئی تھی عرب ملکوں میں اس زمانے کے اندر. تو یہی میٹھا بنانے کے لیے شہد ڈالو, کھجور ڈالو, میٹھا بنا لو. تو حضرت زینب جو ہے شہد کو پانی میں ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتی تھی. تو وہاں رکنے کے پینے کے لیے جو رکنا ہوتا تھا تھوڑی دیر زیادہ ہو جاتی تھی. تمام ازواج کے یہاں جو وقت گزرتا تھا خیر خیریت میں, سمجھو کہ سب کے یہاں دو دو منٹ, تو وہاں پینے کے لیے رکیں گے تو چار منٹ ہو جائے گی. تو اب جو حضور کا رکنا زیادہ ہوا تو دوسری ازواج مطہرات کو پتہ لگ گیا کہ حضور تو وہاں شہد پیتے ہیں, اور یہ ان کے لیے رشک کا مسئلہ آیا, یہی غیرت کا معنی ہے کہ ان کو رشک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے یہاں کیوں زیادہ رکتے ہیں. تو پھر تمام جو یعنی دوسری ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کل حضور اپنے یہاں آئے نہیں تو کیا کہنے گا, حضور آپ کے منہ مبارک سے مغافر کی بدبو آ رہی ہے. مغافر ایک طرح کا جو ہے پودا ہوتا تھا, اس کی جو ہے کچھ بو اسی آ رہی ہے آپ کے منہ مبارک سے, اس طرح بولنے کا. عائشہ تم بھی بولنا, افسہ تم بھی بولنا, سب اپنے بولیں گے. تو پھر حضور نے قسم کھا لی کہ اب میں آئندہ وہاں پر شہد پیوں گا نہیں. اسی پر ہی آیت نازل ہوئی, یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, وہ اس موقع پر نازل ہوئی. پھر اسی مسئلے کے اندر یہ بھی ہے, عسى ربه ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. تو گویا کہ نفقے کا مسئلہ, اس طرح کا مسئلہ پیش آیا اور حضور نے بیویوں سے ناراضگی اختیار فرمائی. حضور ناراض ہو گئے کہ تم ایسی حرکت کرتے ہو سب مل کر کے, نفقہ زیادہ مانگنا ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو. تو اس موقع کے اوپر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو ان تمام عورتوں کو طلاق دے کر ان کی بجائے دوسری ان سے بہتر عورتیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نکاح کے اندر عطا کرے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے ایک بالا خانے میں الگ تھلگ ہو گئے ازواج مطہرات سے, اور میں حضور کو منانے کے لیے حاضر ہوا, تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر آپ طلاق دے دیں تو آپ کے لیے کیا بیویوں کی کمی ہے, اللہ آپ کو اور عورتوں سے شادی کرا دیں گے. تو جو بات میں نے حضور کو منانے کے لیے کہی دی وہی بات اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دی, بعین ہی وہی بات آ گئی. جی
في بات من عمر رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وفدت ربي في ثلاث في مقام ابراهيم وفي الحجاب وفي مسارع بدر متفق عليه.
یہاں وہی آیا مقام ابراہیم کا مسئلہ, حجاب کا مسئلہ, لیکن تیسری بات یہاں ہے بدری قیدیوں کا مسئلہ. حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کی رائے تھی قتل کر دینے کی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی رائے تھی فدیہ لے کر کے چھوڑ دینے کی. یہ دونوں کی رائے الگ الگ تھی. چلو
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال فضل الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربع بذكر الأسرى يوم بدر نمر بقدمه فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وبذكر الحجاب أمرنا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن فقالت له زينب رضي الله عنها وإنك علمت يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا فأنزل الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يهدي الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر رضي الله عنه كان أول ناس بايعوا الله أحمد رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر خصوصی فضیلت حاصل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کے اوپر خصوصی فضیلت حاصل ہے چار باتوں کے اندر. تو حضرت عمر کی لوگوں کے اوپر چار باتوں میں خصوصی فضیلت. نمبر ایک, بدری قیدیوں کی جب بات آئی تو ان کو قتل کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں طرح کی رائے آئی. حضرت عمر کی رائے تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دو, بس ان کی رائے. اب حضور کی رائے کیسی تھی؟ شفقت والی. حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کی رائے کو حضور نے اسی شفقت کی بنیاد پر ترجیح دی. حضور نے ہے بعض روایت میں کیوں فرمایا, اگر تم دونوں متفق ہوتے تو میں اس بات کو مان لیتا, لیکن دونوں کی رائے الگ الگ ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق فدیے والی رائے پر, حضرت عمر قتل والی رائے کے اوپر. لیکن جب فیصلہ تو ہو گیا کہ بھئی فدیہ لے کے چھوڑ دو ان کو, بعد میں اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اب یہ کتاب من اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ پہلے سے مقدر نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا اس کی سزا میں اللہ کی طرف سے بڑا دردناک عذاب آتا. کیا تھا وہ نوشتہ جو مقدر میں لکھا ہوا تھا؟ نمبر ایک, اجتہادی غلطی کے اوپر عذاب نہیں ہوا کرتا. مجتہد اجتہاد کرتا ہے, یختی و یصیب, کبھی خطا کرتا ہے کبھی ٹھیک راستے پر پہنچ جاتا ہے, اور مجتہد کو اس کی غلطی کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوا کرتا. یہ ہیں بعض حضرات نے مراد لیا لولا کتاب من اللہ کا مطلب. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا, بدری صحابہ مغفور ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے. یہ ہے لولا کتاب من اللہ کا مطلب, کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوشتہ تقدیر پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو تم لوگوں نے فدیے میں رقم وصول کی اس پر اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آ جاتا. اب پردے کا تذکرہ کرو, کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آئی کہ بھئی یہ عورتیں پردہ کریں, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو کیا کہنے لگی, عمر تم تو ہمارے اوپر حکم چلاتے ہو, وَإِنَّ عَلَيْنَا, یعنی تم تو سب حکم ہمارے اوپر بھی تم چلاتے رہتے ہو, حالانکہ ہمارے گھروں میں تو اللہ کے یہاں سے وہی آتی ہے. یعنی اگر یہ پردہ وغیرہ کوئی کرانا ضروری ہوتا تو ڈائریکٹ اللہ کے یہاں سے وہی نہیں آتی, یہ تم آ کر کے حضور کو ایسے مشورے دیا کرتے ہو. یہ ہیں ام المؤمنین اور حضرت عمر ہیں من المؤمنین, اسی لیے حضرت زینب یہ جملہ حضرت عمر کو کہہ سکتی ہے, یہ ان کا مقام ہے. تو کہا عمر وہی ہماری یہاں نازل ہوتی, اگر اللہ کے یہاں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہی آتی ہمارے گھر میں, लेकिन वही तो आती नहीं, और तुम ही आकर हुजूर को मशवरे देते रहते हो कि भाई हिजाब होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। कबस उसी वक्त अल्लाह के यहाँ से वही आई, वइदा सअलतुमुहुन्न मताअन फसअलूहुन्न मिन वराई हिजाब, कि जब उम्महातुल मुमिनीन से कोई जरूरत का सामान लेना हो तो पसे पर्दा उनसे सवाल करो, डायरेक्ट घर में आके मांगने का नहीं। देखो उम्महातुल मुमिनीन से ज्यादा पाक कोई हो सकता है? नजर के एतबार से, दिल के एतबार से, जाहिर के एतबार से कोई पाक हो सकता है? नहीं। और सहाबा से बड़ा कोई अफीफ और पाक दामन हो सकता है? उनके लिए ये हुक्म दिया गया कि फसअलूहुन्न मिन वराई हिजाब, पसे पर्दा कोई चीज मांगना हो तो मांगने का, ये मसला है शरीयत का। तो फिर आजकल के सब ले बाबू लोग के दिल में तकवा होता है, असल तो तकवा दिल में तकवा होता है। हमारी नजर में तो कोई बिगाड़ थोड़ा ही है, हमारी नजर में कोई शैतानी थोड़ी है, गंदी थोड़ी है, हम तो जो है इफ्फत के पुतले हैं, मुझे समय पाक दामनी है ये। और फिर जो है हर औरत उनकी महरम, हर औरत उनकी महरम, ने घर में किचन तक जो है घुस जाते हैं, और जो है ये और वो, ऐसो को ये आयत सुनानी चाहिए, हदीस सुनानी चाहिए। वबिदावतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ईदिल इस्लाम बि उमर, ए अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए से मदद फरमाओ। कितनी बड़ी फजीलत के हुजूर उमर को मांग रहे हैं, मुरादे रसूल है, पूरी उम्मत मुरीदे रसूल है और उमर मुरादे रसूल है, कि हुजूर बाकायदा हजरत उमर को अल्लाह से दुआ करके मांग रहे हैं। और चौथी बात फजीलत की कौन सी? वही सकीफ़े बनु साइदा वाली, वबिराईही फी अबी बकरिन काना अव्वल नासिन बायाहु, वहां जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर खिलाफत का मसला खड़ा हुआ तो हजरत उमर ने सबसे पहले हजरत अबू बकर के हाथ पे बैत की, ला अबू बकर हाथ बढ़ाओ मैं बैत करता हूं। बस हजरत उमर ने क्या बैत की कि सब की बैत चालू हो गई और मसले खिलाफत ठंडा ठंडा हल हो गया और खलीफा अव्वल तय हो गए। ऐसे मौके के ऊपर पहल करने की जरूरत होती है, जो पहल कर देवे बस काम आगे का अल्लाह ताला हल फरमा देते हैं। का ये चार बड़ी बड़ी खुलखुबी है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की। जी
ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مضى لسبيله رواه ابن ماجه رحمه الله।
हदीस पाक का अंदाज ऐसा लग रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में एक शख्स का तस्केरा हुआ होगा जो इस तरह के औसाफ के हामिल होवे, अच्छी अच्छी खूबियों के हामिल होवे, और उसके जिम्न के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया हो कि जो भी इन औसाफ का आमिल होगा वो जन्नत में ऊंचा मकाम पावेगा। कि भाई हुजूर के सामने एक आदमी का तस्केरा हुआ, ये कायमुम बिल लैल है, साइमुम बिल नहार है, कल्ब सलीम वाला है, खिदमत खल्क वाला है, इस तरह के औसाफ का तस्केरा हुआ एक आदमी के बारे में, और उसके जिम्न में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इशारा फरमाया, जिस आदमी में भी ये औसाफ होंगे वो आदमी होगा ऊंचे मकाम का जन्नत के अंदर। और उसी मौके के ऊपर ये हदीस शरीफ सामने आई कि हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मन कोले کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی میری امت میں جنت میں سب سے اونچے درجے کا ہوگا. دیکھو حدیث کا انداز ہے نا کہ پہلے کوئی تذکرہ ہوا ہے اور پھر حضور یہ فرمائے کہ جس میں اس قسم کے کمالات خوبیاں اوصاف پائے جائیں گے وہ آدمی میری امت میں جنت میں درجے کے اعتبار سے بڑے اونچے مقام کا ہوگا. قال ابو سعید, اب حضور نے مبہم رکھا, ذاکر رجل پورا مبہم رکھا. باشرہ کہتے ہیں کہ مبہم رکھنے میں بھی بڑی مصلحت ہے کہ اب ہر آدمی اس مرتبے کو پانے کی کوشش کرے گا کہ جو صفات ذکر کیے گئے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو, عبادت میں, مجاہدات میں, طاعت میں, اچھے اخلاق میں, کمالات کو حاصل کرنے میں خوب محنت کرو اور اس مقام کا اپنے آپ کو لائق فائق بنا دو. تو فرمایا کہ ارفع امتی درجتن فی الجنہ, وہ آدمی میری امت کے اندر سب سے اونچے درجے کا ہوگا. قال ابو سعید, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما کننا نرا ذلک الرجل, اللہ کی قسم ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ آدمی عمر ابن خطاب ہی ہو سکتے ہیں. کہ جس ایک آدمی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا وہ آدمی ہماری نظر کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہو سکتے, وہی ہو سکتے ہیں. حتی مضا لسبیل ہی, یہاں تک کہ وہ اپنے راستے کو گزر گئے یعنی انتقال کر گئے, یعنی حضرت عمر کے انتقال تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ وہ اونچے درجے کے جنتی آدمی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں چند باتیں غور کرنے کی. پہلی بات, حضرت ابو سعید جیسے بڑے صحابہ تعین کے ساتھ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عمر ہی ہونے چاہیے, تو حضرت عمر کے اندر وہ نیکی وہ بھلائیاں کا انہوں نے مشاہدہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر یہ جملہ انہوں نے کہا کہ ان کی شان, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, حضور کا ان پر اعتماد, اللہ کے محبوب, ان سب چیزوں کے پیش نظر ان کو اس بات کا یقین تھا. دوسری بات, اس سے تو حضرت ابو بکر پر بھی فضیلت ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ فضیلت حضرت ابو بکر سے بھی اونچی ہو گئی. تو اس کا جواب سمجھو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید کا یہ جملہ, دیکھو حدیث میں دو جز الگ الگ ہے, ذالک الرجل ارفع امتی درجتن فی الجنہ ایک جز ہو گیا, برابر, یہ تو حضور کا ارشاد عالی ہو گیا. اب صحابی کا قول ہے, قال ابو سعید کے کر کے, تو کہا صحابی کا جو قول ہے کہ ہم اس حدیث کا مصداق حضرت عمر کو انتقال تک سمجھتے رہے, یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو چکی تھی. یہ ارشاد حضرت ابو سعید کا کب کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو چکی تھی اس کے بعد کا, کہ بھائی وہ جو حضور نے فرمایا ارفع امتی فی الجنہ, اس کا مصداق اگر کسی کو اب دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھ لو, جب تک ابو بکر تھے وہ اس کا مصداق, اب جب ابو بکر دنیا میں نہیں رہے تو اب اس حدیث کا مصداق اگر کسی کو دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھ لو. یہ ایک مطلب شراح نے جو ہے یہاں پر بیان کیا ہے. اور یہ جو تیسرا جملہ ہے نا, حتی مضا لی سبیلی, اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ حسن زن کوئی وقتی چیز نہیں تھی, کوئی عارضی چیز نہیں تھی. بعض مرتبہ بعض آدمی کے بارے میں ہمارے دل میں عقیدت, محبت, عظمت آتی ہے لیکن وہ عارضی ہوا کرتی ہے. تو یہ کہ بھائی یہ عارضی معاملہ نہیں تھا, حضرت عمر کا جب تک انتقال ہوا وہاں تک ہمارے دل دماغ میں یہی بات رہی کہ وہ ارفعو والی حدیث کا مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، حضرت عمر کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ کسی کی محبت اور عقیدت بہت سوچ سمجھ کر کے پیدا کرو اور اس کو ہمیشہ نبھاؤ، یہ کوئی عارضی کھلونے نہیں ہے. چلو.
عن اسلم رضي الله عنه قال سألني عمر رضي الله عنه بعض شأني عن عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر. رواه البخاري رحمه الله.
اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ یہ سوال جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے ہیں. یہ سوال جواب اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا اپنے والد بزرگوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض حالت کے بارے میں. ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اسلم تم بھی میرے ابا کے حالات سے بڑے واقف ہو، تم نے میرے ابا میں کیا خوبیاں دیکھی ہو تم بتلا. یعنی ہم تو ان کے گھریلو خوبیاں جانتے ہیں، باہر تم ابا کے ساتھ زیادہ رہے، تم بتلاؤ ابا جان میں کیا کیا خوبیاں تھی، کیا کیا کمالات ہے. تو اسلم کہتے ہیں کہ ایسی کچھ خوبیوں کے بارے میں سوال کیا مجھ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. فاخبرته تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا. فقال کیا بتلایا؟ ما رأیت احدا قط میں نے نہیں دیکھا کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی من حین قبیزا جب سے آپ کی وفات اقدس ہو گئی، یعنی حضور کی وفات کے بعد یہ خوبیاں کسی اور کے اندر میں نے نہیں دیکھی. کون سی خوبیاں؟ کان اجد و اجود یعنی وہ بڑے نیک کاموں میں بڑے محنت کرنے والے تھے، نیک کاموں میں اجد بڑے محنت کرنے والے، وہ اجود اور بڑے سخاوت کرنے والے، یعنی نیک کاموں میں بڑی محنت اور بڑی سخاوت کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. کس کو دیکھا؟ حتن تہی من عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ بات جا کر کے جو ہے انتہا کو پہنچی، یعنی حضرت عمر کے انتقال تک یہ ساری خوبیاں حضرت عمر کے اندر موجود رہی. اب دیکھو یہاں روایت کے اندر یوں کر لو، حضرت عمر کے دور خلافت کو مراد لے لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا دور تو بہت مختصر سا رہا، اس لیے یہ جو کہا اجد و اجود اس کا تعلق ہے دور عمر سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور کے اندر حضور کے بعد ایسا سخی، ایسا نیک کاموں کے اندر بڑا محنت کرنے والا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اور حضرت عمر کی شہادت تک یہ سلسلہ رہا. 27 ذی الحج کو حملہ ہوا تھا سن 23 ہجری میں فجر کی نماز کے وقت، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کی شروع کا پہلا دن، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یعنی اسی زخم کے اندر انتقال فرما گئے. جی.
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما تعین عمر رضی اللہ عنہ جعل يتم فقط قال له ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزع يا أمير المؤمنين ولكل ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته عن كراده ثم صحبت رضي الله عنه فأحسنت صحبته ثم فارقته عن كراده ثم صحبت مسلمين فأحسنت صحبته ورأيهم فارقته لتحلفوا فارقنهم وهم عن كرادنا قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاؤه فإنما ذلك من الله من نبيه علي وما ما ذكرت من صحبة رضي الله عنه ورضاه فإنما ذلك من الله من نبيه علي وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك والله لو أن لي طلع على الأرض ذهبا لابتليت به من عذاب الله قبل أن أراه رواه البخاري رحمه الله.
حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا تو عینہ فیروز ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ کو نیزہ مارا یا خنجر مارا جعل یعلم یعلم بے چینی کا اظہار ہونے لگا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی ہونے لگی. لیکن یہاں رک کے ایک بات سمجھ لو, یہ جو بے چینی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہی تھی نا, وہ کوئی زخم کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمر کو زخم آیا اور زخم سے پریشان ہو کر بے چین ہو رہے کہ بہت دکھ رہا ہے بہت تکلیف ہے, ایسا زخم کی وجہ سے نہیں تھا. آئندہ مسلمانوں کی حفاظت کا مسئلہ لے کر آپ فکر رہے. یہ عالم کا مطلب کیا, آئندہ مسلمانوں کا کیا ہوگا, امارت کا کیا ہوگا, خلافت کا کیا ہوگا, اس مسئلے کو لے کر کے آپ بڑے فکر مند تھے. یہ ترجمہ کرنا بہت اچھا ہے, اگرچہ بعض حضرات نے ایک دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے, جعل عمر یعلم یعنی زخم کے اوپر بے چینی کا اظہار کرنے لگے, بے چینی کا زخم کے اوپر اظہار کرنے لگے. اور یہ بشری تقاضا ہے, زخم ہوئے اور بے چینی کا آدمی اظہار کرے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے اور کہنے لگے وَقَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ يُجَزِّعُهُ یعنی وہ حضرت عمر کی طرف بے صبری کی نسبت کرنے لگے. یُجَزِّعُ کا ایک ترجمہ بے صبری کی نسبت, اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلی دینے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ آپ فکر نہ کیجئے مطمئن رہیے. یہ ہے یجزعو کا ترجمہ, آپ فکر نہ کیجئے مطمئن رہیے, تسلی دینے لگے. تو تسلی دی کس نے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے. اور بعض کہتے ہیں کہ یجزعو کا ترجمہ کرنے کا درد دور ہو جاوے ایسے جملے کہے, حضرت عمر کا درد دور ہو جاوے ایسے جملے کہے, فکر دور ہو جاوے درد دور ہو جاوے اس طرح کے جملے کہے. اور بعض حضرات نے وہی ترجمہ کیا یجزعو کہ عمر یہ کیا زخم میں تم درد اور بے چینی کا اظہار کر رہے ہو, اس طرح کا ترجمہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں اگرچہ وہ اچھا نہیں لگتا. یا امیر المؤمنین ولا کل ذالک, اے امیر المؤمنین یہ آپ کے مناسب نہیں ہے اس طرح ڈرنا اس طرح خوف کرنا, یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر کی بے چینی کی غرض یہ لوگ شروع میں سمجھ نہیں سکے. یہ لوگ کیا سمجھے کہ بے چینی کا مقصد ہے زخم کی تکلیف, حالانکہ حقیقت میں زخم کی تکلیف وہ بے چینی کا سبب نہیں تھی, بے چینی کا سبب تھی امور خلافت, مسلمانوں کے مسائل کا فکر, وہ لوگ سمجھ نہیں سکے. اسی لیے یہ جملہ کہا وَلَا كُلُّ ذَلِكَ, یہ آپ کے لیے مناسب نہیں اس طرح خوف کرنا. پھر انہوں نے عجیب بات کہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے, لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونچی اونچی نسبتیں ان کو یاد دلانے لگے. کیا یاد دلا رہے ہیں؟ کہ اے عمر, تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور بہت اچھی صحبت پائی اور صحبت میں بہت اچھی طرح رہے. ثم فارقک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جدا ہوئے یعنی انتقال فرما گئے. وہ عنک راضٍ, اس حال میں کہ حضور آپ سے بہت خوش تھے. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور آپ سے بہت خوش تھے. ثم صحبت ابا بکر, پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت پائی. فاحسنت صحبتہ, بہت اچھی صحبت رہی, بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق رکھا. ثم فارقک, پھر وہ آپ سے جدا ہوئے یعنی انتقال کر گئے. وہو عنک راضٍ, اور حضرت ابو بکر تم سے بڑے راضی تھے. راضی ہونے کی دلیل کیا؟ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے تم کو خلافت پر مقرر کر دیا. کتنی بڑی دلیل کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے حضرت عمر کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا. یہ ہے حضرت ابو بکر کے آپ سے خوش ہونے کی بہت بڑی دلیل.